بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
ہم ساتویں مرحلے میں تھے میرے خیال میں. ساتویں مرحلے کی چوتھی فصل میں ایک قاعدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قاعدہ الواحد. یہ اچھی چلتی تھی, یہ بھی خراب ہو رہی ہے. قاعدہ الواحد یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو فلسفے کے اندر بہت زیادہ مطرح ہے, اور فلاسفہ کے نزدیک یہ قاعدہ مہم بھی بہت زیادہ ہے. اس سے وہ بہت سارے مطالب جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. اور یہ وہ قاعدہ ہے کہ جو سبب بنا ہے کہ مخالفین پیدا ہوں فلسفے کے, یعنی یہ ان میں سے ہے. وہ پہلے مفصل کر دیا, ریکارڈنگ موجود ہے دوستوں کے پاس, وہ اگر لے کے سن لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم بہت تیزی سے آگے چلتے ہیں, کافی فصلیں کرتے ہیں اس میں, وہ ٹائم پھر کافی لگ جائے گا اس میں, کیونکہ ایک کافی عرصے سے چل رہا ہے سسٹم, تو اس میں کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں اس میں, اور ریکارڈنگ تمام دروس کی موجود ہے. یہ بات دوستوں نے آگاہ سے لے لیں تو پھر اس کو سنیں تو کافی, وہ تمام جو آپ نے سوال کیے ہیں وہ بھی موجود ہیں اس میں. قاعدہ الواحد. قاعدہ الواحد کیا کہنا چاہتا ہے؟ قاعدہ الواحد کہتا ہے کہ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. یہ قاعدہ الواحد ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ واحد سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے. یعنی اگر علت واحد ہے تو معلول بھی کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت جو ہے وہ واحد ہو لیکن اس سے کیا ہو؟ معلول متعدد صادر ہو. مجھے فون ضروری کرنا ہے, دو منٹ فقط. قاعدہ الواحد کا مفاد یہی ہے کہ اس واحد سے مراد کیا ہے؟ علت ہے, اور اس واحد سے مراد کیا ہے؟ معلول. کہ اگر علت ایک ہے تو اس سے معلول بھی ایک ہی صادر ہوگا. اب یہاں پہ مثلا آ کر مخالفین اگر کہتے ہیں بس آپ نے کیا کر دیا یہاں پہ, خدا کی قدرت کو محدود کر دیا. کیوں؟ آپ کے اس قاعدے کے مطابق خدا واحد ہے, اور اس سے کیا چیز؟ فقط معلول واحد ہی صادر ہوگا. تو باقی معالیل کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے, انسان ہے, حیوان ہے, نبات ہے, بشر ہے, حجر ہے, شجر ہے, بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ ہیں. بھارت یہ فہم عرفی انہوں نے لیا اور فلسفے کی مخالفت کی ہے اس کے اوپر کہ قدرت کے محدود کرتے ہیں. علم کلام میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے اس کو, اس قاعدے کو آگے رد کریں گے قدرت خداوندی میں, کہ فلاسفہ جو ہیں وہ خدا کی قدرت کو محدود مانتے ہیں. پر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ اس کو محدود مانتے ہیں یا نہیں مانتے. قاعدہ الواحد یہ ہے. اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں فلاسفہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اول تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو واحد سے مراد ہے نا ہماری, واحد سے مراد کیا ہے؟ واحد وحدت حقیقیہ جس کو حاصل ہو, وحدت حقیقی ہو جس کی, وحدت حقیقی یا حقہ. یہاں پڑھیں گے بعد والے مرحلے کے اندر کہ وحدت کی چند قسمیں, ایک وحدت حقیقی ہے, وحدت حقہ حقیقیہ ہے, وحدت اعتباری ہے. وہ ہے وحدت حقہ حقیقیہ. کس کو کہتے ہیں؟ اس کے یہ کیا ہے؟ یہ کسی قسم کی ترکیب نہیں رکھتے, یعنی اس کے اندر آپ کوئی بھی ترکیب فرض نہیں کر سکتے, اس کو کہتے ہیں وحدت حقہ حقیقیہ. ایک خصوصیت یہ ہے اس کی, کیونکہ ترکیب کی ہم نے مختلف قسمیں پڑھ لی ہیں, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ترکیب کون کون سی تھی. ترکیب یا عقلی ہے یا خارجی ہے یا مقداری ہے, یہ مختلف ترکیبیں جتنی بھی ہم نے پڑھی تھی کسی کے ساتھ بھی مرکب نہیں ہے. ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کا ثانی فرض کرنا محال ہے. جو بھی واحد حق حقیقیہ وحدت رکھتا ہو، وحدت حقہ رکھتا ہو، وہ کیا ہے؟ اس کا ثانی فرض نہیں کر سکتے آپ. خداوند متعال وحدت حق حقیقیہ رکھتا ہے،
اس کا ثانی فرض کرنا محال ہے،
محال ہے، فرض نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم مثلا عرفی ذہن کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا واحد ایک ہے، یعنی کیا مراد؟ خدا کا شریک نہیں ہے، ہمارا تصور یہی ہے عرفی. خدا ایک ہے، کس معنی میں ایک ہے؟ یعنی اس کا شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں یہ واحد واحد ہے، خدا کو واحد مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ثانی فرض ہو جائے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ وحدت. جس کا ثانی فرض ہو جائے وحدت عددی کہلاتی ہے. پڑھیں گے اس کو بعد میں، ابھی فقط آپ سنیں اس کو، بعد والے مرحلے میں یہ باتیں آ رہی ہیں. وحدت عددی کسے کہتے ہیں؟ مثلا یہ وحدت عددی ہے، آپ کہتے ہیں یہ قلم ایک ہے دو نہیں ہے. یہ قلم کیا ہے؟ دو. اب یہ جو آپ نے کہا کہ یہ قلم ایک ہے دو نہیں ہے، یہ وحدت عددی ہے، یعنی جس کا مقابل فرض ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں. ہمارا عامیانہ تصور جو ہے، اور ہمارے مثلا یہاں پہ بیٹھے جو علم کلام و فلسفے کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط نہیں ہوتا، جب خدا شناسی کے اندر جاتے ہیں اس کی خدا شناسی بھی عوامیانہ ساری زندگی رہتی ہے. اس سے پوچھو جا کے خدا ایک ہے کیا مراد ہے؟ خدا ہے کہ یعنی شریک نہیں رکھتا. درست ہے یہ بھی، لیکن عقیدہ اس بندے کا کہ جو اتنا عرصہ حوزے میں رہے اور پھر اس کی عقیدہ بھی وہی ہو کہ جو ایک دکاندار کا ہے، تو پھر فائدہ کیا اس حوزے کے اندر آنے کا؟ خدا واحد ہے، شریک نہیں رکھتا، یہ وحدت عددی ہے خدا کی. اور آئمہ نے صراحتاً اس کو رد کیا کہ خدا کی وحدت وحدت عددی نہیں. قبول ہے ایک معنی میں، نہ کہ اپنے اصل معنی میں، وہ ایک الگ بات ہے. ناظر البلاغہ کی اس میں اپنی بہت پیاری تعبیرات ہیں، عمیق مطالب ہیں ناظر البلاغہ کے اندر، وہ اس کا مقام اپنی جگہ. وحدت حق حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ثانی آپ فرض نہیں کر سکتے، اصل محال ہے اس کا ثانی فرض کرنا، یعنی وہ اس نے جگہ کو اس طریقے سے پر کیا ہوا ہے کہ اصلا دوسری چیز کا فرض نہیں ہو سکتا. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال ذہن کو قریب کرنے کے لیے. آپ سمجھیں یہ پورا کمرہ ایک جہان ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کیا کر دیتے ہیں، ایک پوری اس قالین جو ہے، ایک قالین اس کمرے کی سائز کے مطابق کیا کر دیتے ہیں، اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، فرش پہ ڈال دیتے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک قالین ہے، ایک قالین سے مراد یہ ہے کہ دوسری ہو سکتی تھی لیکن ہم نے ایک ڈالی ہے، کہہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جگہ ہی نہیں باقی بچی ہے کوئی. دوسری کا فرض تب ہوتا کہ جب تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ایک قالین ڈال دی ہے، دوسری نہیں ڈال دی ہے ابھی، تب آپ کہتے ہیں یہ ایک ہے، وہ دوسری نہیں آئی ہے. لیکن جہاں پر جگہ ہی باقی نہیں بچی، ایک انتہائی سطحی مثال دیا ہے، یعنی بہت سارے مناقشے مثلا کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک مطلب کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے یہ ایک مثال دے رہا ہوں اس طریقے سے. مثلا ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، ابھی تازہ ہی مثلا پاکستان سے آیا، گفتگو میرے ساتھ ہوئی، تو وہ مثلا کہتا ہے کہ آیا ہم جو ہے یہ خدا واجب الوجود جو کہتے ہیں، یا اس قسم جو خدا کے واحد ہونے کا مطلب کیا ہے، مثلا یعنی خدا شریک نہیں رکھتا، یا خدا دو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ہاں یہ مثلا یہ سوال کرنا کہ خدا دو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، میں کہتا ہوں، میں نے اس کا جواب یہی دیا، فلسفہ یہی سکھاتا ہے کہ اصلا یہ سوال کرنا غلط ہے کہ خدا دو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ خدا کی صفت ہم نے کیا ہے، بعد میں ہم ثابت کریں گے، ابھی تک آپ کے ذہن کے ہے بھی اپنے اندر، کہ کیا خدا کیا واجب الوجود ہے. درست، واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کیا ہے، لا متناہی ہے ہر اعتبار سے، لا متناہی ہے. تو لا متناہی کہتے کسے ہیں آپ؟ کہ جس نے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی. جب کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے تو فرض کر سکتے ہیں کہ دوسرا خدا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا فرض تب ہوتا ہے جب پہلا ختم ہو. مثلا یہ میز، آپ کہتے ہیں کہ یہاں ایک اور میز لا کے رکھ دو، آپ کہیں گے یہ ایک دو میز ہیں یہاں پر. دو میز یہ کب بنے؟ کہ جب اس کی حد ختم ہوگی پھر اس کے بعد دوسرے کی حد شروع ہوگی. تو آپ کہیں گے کہ یہ دو ہیں. مثلا یہ آپ کے پاس پشتیاں پڑی ہوئی ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں کہ پشتیاں چند تعداد میں پڑی ہیں. کیوں یہ چند تعداد میں پڑی ہیں؟ کیونکہ اس کی حد ختم ہوگی اس کی حد شروع ہوگی, اس کی حد ختم ہوگی اس کی حد شروع ہوگی. درست. لیکن یہ پشتی ہو ایسی جس کی حد ہی نہ ہو. دوسرا فرض کرو کہیں گے خدا کو جب آپ واجب الوجود مانتے ہیں, جب آپ لا متناہی مانتے ہیں, اگر انسان اس کو فرض کر لے تو اصلا دوسرے ہونے کو شریک ہونے کو اصلا فرض نہیں کیا جا سکتا, چل جائے کہ ہم اس کے بارے میں بحث کریں جا کر کہ خدا دو ہو سکتے ہیں یا فضول بس. بات واضح ہوئی ہے؟ خدا کی وحدت کون سی ہے؟ وحدت حقیقیہ. اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ثانی فرض نہ ہو سکتا ہو, ثانی فرض کرنا محال ہو, نہ یہ کہ فرض ہو سکتا ہو اور نہیں ہے. اگر ثانی فرض ہو سکتا ہو محال نہ ہو, اس کو وحدت عددیہ کہتے ہیں. لیکن جس کا ثانی ہی فرض کرنا محال ہو, اس کو اس کی وحدت وحدت حقہ حقیقیہ ہوتی ہے. خدا جو ہے واحد ہے, یعنی کیا مراد؟ حقہ حقیقیہ رکھتا ہے, یعنی بسیط ہے. درست. خدا جب بسیط ہو, ابھی خدا کی مثال نہ بھی لیں تو ہم کہتے ہیں علت, علت جو بسیط ہو, کیونکہ ابھی ہم مطلق بحث کر رہے ہیں, خدا کے اندر تطبیق نہیں دے رہے اس کو. ابھی ہمارا قاعدے کے اندر بحث ہو رہی ہے, ابھی قاعدے کے مصادیق میں نہیں آئے کہ کون کون ہے. علت کیا ہے؟ جو واضح ہے حقہ حقیقیہ رکھتی اور بسیط ہو. یعنی کیا مراد بسیط ہو؟ ہر من جمیع الجہات. ایسے واحد سے فقط ایک چیز صادر ہو سکتی ہے. اس کے اوپر استدلال کیا کرتے ہیں؟ یہ تو مفاد کی طرف اشارہ کیا ہے. استدلال کیا کرتے ہیں؟ استدلال کے لیے ایک مقدمہ کہتے ہیں, وہ علت و معلول والا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا مثلا کہتے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے. اب یہ قاعدہ بھی ایسا ہے کہ جو متکلمین و مخالفین فلسفہ کہتے ہیں کہ ایسا فلاسفہ جو ہیں وہ ایسی باتوں کے قائل ہیں, کفریات کے قائل ہیں. یہ وہ ان کفریات میں سے ہے. علت و معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے. اگر ہم سنخ نہیں ہوں گے تو علت سے کبھی معلول وہ اس والا صادر نہیں ہو سکتا. مثلا اگر حرارت اور نار کے اندر سنخیت نہیں پائی جائے گی تو نار کبھی حرارت نہیں دے سکے گی. لیکن اگر کوئی قائل ہو جائے, مثلا جیسے قائل ہوئے ہیں ابھی, مثلا کہتے ہیں جی علت و معلول کے درمیان مسانخت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر علت و معلول کے درمیان مسانخت ہو تو خدا اور انسان ایک جیسا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کہتے ہیں سنخ ایک ہونی چاہیے. سنخ ایک ہوگی, ہمارے سنخ اور ہے اور خدا کی سنخ اور ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں علت و معلول میں سنخیت ہونی چاہیے تو مماثلت لازم ہے, دیکھو لیسا کمثلہ شے ہے خدا, تو آپ کفریات کہہ رہے ہیں. سنخیت کا معنی کہ اگر آپ سنخیت کے منکر ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علت اور معلول آپس میں مباین کا رابطہ رکھتے ہیں. پس اس کا مطلب کہ آگ سے پھر حرارت نہیں نکلنی چاہیے, فقط برودت بھی نکلنی چاہیے. کبھی نکلی ہے برف؟ ہمیشہ ٹھنڈک نہ دے, گرمی بھی دینی چاہیے اس کو, کیونکہ مسانخت نہیں ہے. جب آپ مسانخت کے قائل نہیں ہیں, سنخیت کے قائل نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر ہر علت سے ہر معلول صادر ہو. ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ خاص علت سے خاص معلول ہی نکل رہا ہے؟ آگ ہوگی تو حرارت ہوگی.
حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ
کس میں, وہ ایک الگ بات ہے کہ خود علیت کے اندر کیا فکر ہے اس کے اندر ابھی ہم وارد نہیں ہوئے باس میں. وہ کیا تھا کہ خدا نے جو یہ تاثیر دی ہوئی ہے خدا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ابھی ہماری یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ خدا وہ تاثیر جو ہے وہ واپس لے لے تو کیا ہوتا ہے نا. ابھی ہماری بات ہو رہی ہے خدا نے جو یہ نظام بنایا ہے, اس نظام کو ترتیب ایسے دیا ہے کہ علت و معلول میں مسانخت ہونی چاہیے. حکمت خدا یہ ہے کہ اسباب کے تحت اس کائنات کو بنائے اور ہر سبب اپنا خاص مسبب رکھتا ہو. آگ سے ہمیشہ خدا چاہتا ہے حرارت نکلے, اور ایک خاص قسم کی خصوصیت رکھ دی ہے اس کے اندر. نہ یہ کہ مثلا اشاعرہ والا نظریہ ہے یہ کہ اشعری جو بہرحال علم کلام میں آپ پڑھیں گے. درست. پس کہتے ہیں کہ معلول اور علت میں سنخیت کا کیا معنی ہے؟ اب سنخیت کا معنی دیکھیں. سنخیت فلاسفہ جب کہتے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنخیت کا معنی یہ ہے کہ اگر معلول کوئی کمال رکھتا ہے تو علت کے اندر بھی وہی کمال ہونا چاہیے علی نحو اشرف و اتم. یہ سنخیت کا معنی ہے. علت معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر معلول کے اندر کوئی کمال آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ کمال حتماً علت میں موجود ہے، لیکن علت کے اندر کمال کیا ہے؟ علی نحو الاشرف موجود ہے. مثلاً ہم بھی علم رکھتے ہیں، خدا بھی علم رکھتا ہے. ہم معلول ہیں، خدا علت ہے. ہمارے اندر علم کی حقیقت پائی جاتی ہے. آیا ہو سکتا ہے کہ ہم علم رکھتے ہوں لیکن خدا علم نہ رکھتا ہو؟ نہیں ہو سکتا. خدا علت اگر کوئی کمال نہیں رکھے گی تو معلول کو بھی نہیں دے سکتی. فاقد الشے معطی الشے نہیں ہوتا. بس اگر معلول میں کوئی کمال موجود ہے تو حتماً علت میں بھی موجود ہوگا، لیکن معلول کا کمال اور علت کے کمال میں فرق ہوگا. علت کا کمال علی نحو الاشرف ہوگا اور معلول کا کمال اس کی نسبت ناقص ہوگا. مثلا ہمارا علم اور خدا کے علم میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ نہیں. ہمارا علم محدود ہے، خدا کا علم لا محدود ہے. علی نحو الاشرف کمال وہ موجود ہے خدا کے اندر. بس سنخیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر معلول کوئی کمال رکھتا ہے تو علت کے اندر حتماً وہ کمال علی نحو الاشرف موجود ہونا چاہیے. بس علی نحو الاشرف بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کیا ہے، باقی آپ اس کو تطبیق باقی مثالوں میں دے سکتے ہیں. ایک قاعدہ یہ استفادہ کرتے ہیں اس قاعدہ سے، یہ سنخیت کے قاعدے سے یہاں استفادہ ہے. بس اب جب یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر معلول کو کمال رکھتا ہے تو علت بھی اس کے اندر، علت کے اندر بھی وہ کمال پایا جائے گا. اب ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں الف علت ہے. اب اس سے لال دے کر رہے ہیں، الف علت ہے. ادعا ہمارا یہ ہے کہ الف سے فقط با ہی صادر ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ علت بسیط ہے. اگر آپ کوئی مقابل میں آ کے کہے کہ نہیں خدا فاعل ہے، علت ہے، یہ علی با کو بھی خال کر سکتا ہے اور با کے مقابلے میں جیم کو بھی خال کر سکتا ہے، یعنی جب وہ با کو خال کر رہا ہے اسی وقت وہ کیا ہے؟ جیم کو بھی ہم عرض میں خال کر سکتا ہے. ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے علت، وہ قانون سنخیت کے مطابق کیا قانون سنخیت ہے کہ اگر ایک کمال اس میں پایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی پایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پس اس میں کیا ہے، ایک جہت تو یہ آ گئی اس کے اندر. اور با کیا ہے، یہ بھی معلول ہے، اس کے اندر بھی ایک کمال پایا جاتا ہے. اور یہ با جیم جو ہے یہ بھی معلول ہے، اس کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہے. جیم با کا مغایر ہے، یعنی با کا جیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دونوں معلول ہیں، جدا ہیں ایک دوسرے سے. بس اس کا جو کمال ہے اس کے کمال کے ساتھ کوئی رابط نہیں رکھتا. اس کا اپنا کمال ہے، اس کا اپنا کمال ہے. بس اگر یہ کمال رکھتا ہے تو علت کے اندر علی نحو الاشرف ایک جہت یہاں موجود ہونی چاہیے. اور اگر جیم کو خل کر دے اس کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے اس کا کمال بھی یہاں پر کیا ہونا چاہیے، یہ دوسری جہت آ جائے گی یہاں پر. یہاں پر ایک کمال ہونا چاہیے علی نحو الاشرف. بس علت جس کو ہم نے بسیط فرض کیا تھا وہ مرکب ہو جائے گی کس سے؟ چند جہات سے، کیونکہ اس کے اندر ایک جہت اس کی ہونی چاہیے. कि जो वो कमाल बा रखता है तो इसका कमाल भी वहां होना चाहिए, एक जेहत ये होनी चाहिए, और एक कमाल जो जीम रखती है वो भी उसके अंदर आ जाए। जब ये दो कमाल उसके अंदर आ जाए, दो जेहतें उसके अंदर आ जाएंगी, तो जिहाद तो है वो इंसान जात को मुरक्कब बना देती हैं, बस जात खुदा जिसको बसीत फर्ज किया था वो क्या हो जाएगा, मुरक्कब हो जाएगा। और तरकीब बस नतीजा क्या निकला, अल वाहिद ला यस्तुरु अनहु इल्ला अल वाहिद। वाहिद, वाहिद से क्या मुराद, यानी वाहिद बसीत, जो खारिज में किसी चीज से मुरक्कब ना हुआ हो, बसीत हो, बसीत महज हो, उससे क्या है, फकत एक मालूल सादिर होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक से ज्यादा मालूल सादिर हो जाएं तो जात का मुरक्कब होना लाजिम आएगा, और हम पहले उसको क्या फर्ज कर चुके हैं, बसीत फर्ज कर चुके हैं, बस एक से ज्यादा खल्क नहीं हो सकता। बस अब जेन में ये सवाल होगा, अगर से जवाब वारिद नहीं होना चाहिए इस बात में कि आपका जेन खराब ना हो, तो ये अर्ज कर रहा हूं कि बात थोड़ी एहसास है यहां पर, बस आप सवाल ये उठेगा, बस बाकी को किसने खल्क किया है। यहां पर मशा और हिकमत मुतआलिया में इख्तलाफ है। मशा क्या कहते हैं, ये अब किताब में नहीं है, इम्तहान में फकत आपने इतना लिखना जितना अर्ज कर दिया, ठीक है, ये कायदा अल वाहिद का मफाद और कायदा अल वाहिद पर इस्तिदलाल, आपकी ये फसल खत्म हो गई। अब फकत ये कि इजाफी एक मतलब अर्ज कर लूं, ताकि जहनीत जो है वो कहीं इधर उधर ना जाए मतालिब की तरफ, वो ये बात कर लूं। बस यहां पर फिर कहते हैं कि बस बाकी को किसने खल किया, अगर एक को खुदा ने खल किया, यहां मशा ने एक नजरिया अख्तियार किया था, वो कहते हैं कि खुदा ने अकल अव्वल को खल किया, और अकल अव्वल ने फिर अकल सानी को खल किया, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता आया, दस उकूल के बाद फिर आलम मादा आ गया, ठीक। यानी खुदा ने डायरेक्ट अकल अव्वल को खल किया, अकल अव्वल ने इसको खल किया, अब खुदा भी इसका खालिक है, किस तरह, चूंकि अकल अव्वल का खालिक खुदा है, बस इसका भी खालिक खुदा हो गया, लेकिन हकीकत में अकल अव्वल ने उसको खल किया, खुदा ने डायरेक्ट खालक नहीं किया। ये मशाई फिक्र है। हिकमत मुतआलिया के जो कि वाकई फिक्र सही है उसकी, वो ये कहते हैं कि ना, खुदा ने दुरुस्त है कि अकल अव्वल को खल्क किया है, और अकल सानी को भी खुदा ने खल्क किया है, ना ये कि अकल अव्वल ने खल्क किया है। बस ये अकल अव्वल क्या करने लगी है, यहां पर कहते हैं इस वजह से कि खुदा का नूर इतना शदीद था कि जिसको तहम्मुल करना फकत अकल अव्वल के बस में था, अकल सानी में नहीं था। खुदा ने अकल अव्वल को खल्क किया ताकि ये वास्ता बने और बाकी मालील इसके तहत आकर मेरे फैज को कबूल करने के काबिल हो जाएं। मिसाल देता हूं उसकी आसान सी, सूरज अपनी सही तपश के अंदर मौजूद हो, यानी रोशनाई उसकी अच्छी खासी हो, आप आंख से देख सकते हैं उसको, क्या करते हैं आप कोई ना कोई माने दरमियान में रखते हैं, एक्स्ट्रा रख लेंगे या कोई और चीज ऐसी रखेंगे कि जो उसके नूर को क्या कर देगा, कम कर देगा। आप क्यों ये नूर को ये एक्स्ट्रा इस्तेफादा कर रहे हैं सूरज देखने के लिए, क्योंकि सूरज का नूर इतना शदीद है कि आप डायरेक्ट अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, बस अब दरमियान में कोई ना कोई माने आना चाहिए। खुदा का फैज इतना शदीद है कि जिसको फकत हकीकत मुहम्मदिया ही दर्क कर तो उसको ले सकती थी, यानी सादर अव्वल ला यस्तुर अनहु इल्ला वाहिद, हमारे इस सादर अव्वल को शरीयत में हमारे बुजुर्गान ने किस पे हामिल किया, इसको हकीकत मुहम्मदिया से, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूर नबी का या जाबर, खुदा ने सबसे पहला नूर किसका खल किया है, क्यों अव्वल हैं ये, इस वजह से कि डायरेक्ट फैज कबूल करने की सलाहियत फकत हकीकत मोहम्मदिया में, باقی معالیل کے اندر یہ حقیقت درک کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. جب یہ حقیقت محمدیہ خلق ہو گئی تو یہ واسطہ بنی کہ فیض خدا ان کے ذریعے حقیقت محمدیہ کے ذریعے کہاں پہنچے؟ باقی مخلوقات کی طرف. تو یہاں سے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے بنا کیا ہے؟ بنا مثلا بہت سارے زیارت جامعہ کے جملے بھی ہیں کہ یہ کائنات ہماری ہی وجہ سے اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ رزق مخلوقات کو کس کے ذریعے مل رہا ہے؟ ہمارے لیے, ہمارے ذریعے مل رہا ہے. یہ اس قسم کی جتنی بھی معارف ہیں وہ اس قاعدے کے تحت چھپے ہوئے ہیں اور باقی قاعدے کے ساتھ. بس صادر اول یعنی خدا سے فقط ایک صادر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی اس کے بعد ہیں. کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خداوند متعال نے حقیقت محمدیہ کو خلق کیا, اب جب یہ درمیان میں واسطہ بن گیا تو خدا ہی نے عقل ثانی کو خلق کیا, نہ یہ کہ مشاء کسی کے مطابق عقل اول نے عقل ثانی, نہ خدا نے خلق کیا ہے. لیکن یہ کیا انجام دے رہے ہیں کہ اس واسطے کا کردار ادا کر رہے ہیں. جیسے مثال دی تھی آپ کو, پانی آپ کی پیاس بجھاتا ہے یا خدا؟ مشائی فکر کہتی ہے کیا پانی, عام فکر ہماری یہی ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے, لیکن دقت میں جائیں تو کیا ہے؟ پانی وسیلہ ہے پیاس بجھانے کا, بجھاتا کون ہے؟ خدا. یہ تقریباً گویا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں. تو لہذا اگر صادر اول کے قائل ہوئے ہیں کہ لا یسر عنہ الا الواحد, فلاسفہ کے پاس اپنی ادلہ موجود ہے اور شریعت کے منافی نہیں ہے. ہاں ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے, کوئی آگے کہے کہ یہ قاعدہ باطل ہے, کوئی آگے کہے قاعدہ ثابت ہے, اپنی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس قاعدے سے کفریات ثابت ہوتی ہیں تو یہ بات غلط ہے. بہرحال یہ ایک تذکر تھا جو دیا, یہ مطلب لکھ لیا آپ جو مفاد پہلے آپ کو عرض کیا تھا, یعنی جو فصل کے ساتھ مضبوط ہے وہ فقط یہ جو پہلے اس سے عرض کیا. تفصیلی بات پہ آپ بعد میں. اور یہ قاعدہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے آپ علم کلام میں جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی اس سے. یہ قاعدہ ایسا ہے کلام میں جا کے بھی آپ کا گربان پکڑے گی, قدرت خداوندی میں جا کے. تو لہذا اس لیے کہتا ہوں کہ فلسفہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے ضروری ہو چکا ہے. اگلی بات ہے تسلسل و دور کا ابطال. دور اگلے فصل. دور کیسے کہتے ہیں؟ مطلب واضح میں زیادہ اس میں وارد نہیں ہوتا. آپ خود اگر سوال آ گیا لکھ سکتے ہیں دور کیا ہوتا ہے, ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہو اور دوسری اسی پر موقوف ہو. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الف موقوف ہے با پر, اور با کس پر موقوف ہے؟ الف پر. اس کی تعریف انہوں نے لکھی ہوئی ہے, اب تعریف جو ہے وہ آپ خود مطالعہ کر کے اس کو یاد کر لیجئے گا. اب دور کی کیا ہیں؟ دو قسمیں کرتے ہیں. منطق مظفر میں بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو. دور کی کیا ہیں؟ دو قسمیں, دور مسرح اور دور مزمر. دور مسرح کیا ہے؟ یعنی جس میں واسطہ موجود نہیں ہے, دو حلقے ہیں فقط اس کے, الف اور با, یہ دور مسرح کہلائے گا. یعنی الف موقوف ہے با پر اور با موقوف ہے کس پر؟ الف پر. یعنی الف کب آئے گا؟ جب با آئے گی. با کب آئے گی؟ جب الف آئے گی. اس قسم کا تحقق ہو اسے کہتے ہیں دور مسرح, یعنی درمیان میں کوئی واسطہ موجود نہ ہو. دور مزمر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر چند واسطے موجود ہوں اسے دور مزمر کہیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں الف تب آئے گا جب با آئے گی, با کب آئے گا؟ جب جیم آئے گی. جیم کب آئے گی؟ جب دال آئے گی, ٹھیک ہے. اور دال کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں جب الف آئے گی. اسے کہتے ہیں کیا؟ دور مزمر. یعنی اس میں چند واسطے آ چکے ہیں کہ وہ دو طرفیں آپس میں کیا ہو جائیں؟ موقوف ہو جائیں. حقیقت میں کیا ہے؟ الف موقوف ہے دال پر, دال موقوف ہے الف پر, لیکن درمیان میں واسطے آ گئے, ان واسطوں کے ذریعے ایک دوسرے پر موقوف ہیں, ڈائریکٹ موقوف نہیں ہے. الف با اور با الف کی طرح نہیں ہے, یہ دور مزمر. دور محال ہے, آسان سی دلیل. کیوں؟ کیونکہ توقف الشیء تقدم الشیء, تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے, اور یہ محال ہے. مثلا کیسے پتا تمہیں آئے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ الف موقوف ہے با پر، یعنی با کیا ہے؟ علت ہے. بس با کو کیا ہونا چاہیے؟ مقدم. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ علت بن رہی ہے الف کی، تو علت ہمیشہ مقدم ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں با موقوف ہے کس پر؟ الف پر. پس اس کا مطلب کیا ہے؟ با معلول ہے، الف کیا ہے؟ علت ہے. پس الف کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، اور با کیا ہو جائے گا؟ متاخر ہو جائے گا. تو جس جو پہلے مقدم تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ متاخر ہو جائے گا. یہ بھی ایک معذور لازم آتا ہے، اور تقدم مشاہ علامہ سے کیا لازم آئے گا؟ یعنی با کو الف کو متاخر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ الف معلول بن رہا تھا، کیونکہ الف موقوف ہے با پر، با علت ہے کس کی؟ الف کی. بس با کو پہلے ہونا چاہیے اور الف کو بعد میں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کہہ دیں گے کہ با الف پر موقوف ہے، یعنی الف علت ہو گئی اس کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ موجود ہونے سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ موجود ہو جائے گی. یعنی آنا اس نے بعد میں تھا، آ پہلے گئی ہے، تو قدم مشاہلہ نفس لازم آئے گا. مرتبہ اس کا بعد میں ہے لیکن پہلے آ گئی ہے بغیر وجہ کے، تو اس کو کہتے ہیں تقدم مشاہلہ نفس. بس دور اس اعتبار سے بات ہے. دور کی بات آسان تھی، اب تسلسل میں تھوڑا سا پیچ و خم ہے، وہ تھوڑا توجہ کیجئے گا. تسلسل کہتے ہیں محال. تسلسل محال کون سا ہے؟ ہر تسلسل محال نہیں ہے، اس کی تین شرطیں ہیں.
شرائط تسلسل محال، یعنی وہ تسلسل کے جو محال ہے اس کی چند شرطیں،
تین شرطیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ تسلسل کیا ہے؟ محال کہلائے گا. پہلی شرط کیا ہے؟
تسلسل کیا ہے؟ مثلا آپ یوں چلتے آتے ہیں، الف مقدم ہے، الف علت ہے با کی، با علت ہے جیم کی، جیم دال دال، یہ ایسے چلتے جائیں، یہ تسلسل ہے.
اب پہلی شرط کیا ہے اس تسلسل محال کی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے تمام اجزاء بالفعل ہونے چاہیے، بالفعل موجود ہوں. یعنی کیا مراد بالفعل موجود ہوں؟ یعنی اس وقت وجود رکھتے ہوں اس سلسلے کے اندر، عدد کی طرح نہ ہو. عدد کیا ہے؟ تسلسل موجود ہے عدد میں. عدد کی کوئی آپ کو نہایت ملی ہے کبھی؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فلاں عدد آخری ہے. آپ جو بھی عدد فرض کریں گے اس میں ایک عدد کا اضافہ کر دیں وہ آگے چل پڑے گا. آپ کہتے ہیں ایک ٹریلین جو ہے وہ آخری عدد ہے، ٹریلین میں ایک کا اضافہ کر دو وہ اور آگے چلا جائے گا. آپ کہتے ہیں ٹریلین سے اوپر جو ہے وہ بھی ہے اس کے اندر وہ اضافہ. عدد کے اندر تسلسل محال نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اجزاء بالفعل موجود نہیں ہے. یعنی جب تک عدد پانچ ہے عدد شیش نہیں ہے. عدد شیش کے اندر ایک کا عدد اضافہ کریں گے تب سات وجود میں آئے گا، سات میں ایک کا اضافہ کریں گے تب آٹھ کا آٹھ وجود میں آئے گا. ابھی سارے موجود ہیں؟ کوئی موجود نہیں ہے. بس پہلی شرط جو تسلسل محال کی ہے وہ یہ کہ اجزاء بالفعل موجود ہونے چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ یعنی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس شرط کے ذریعے کس کو نکالا ہے؟ اعداد کو. اعداد میں تسلسل محال نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو تمام اجزاء ہیں ایک ساتھ موجود ہونے چاہیے. ایک ساتھ موجود ہوں، یعنی 6:05 کے اندر اگر تسلسل متحقق ہوا ہے تو اسی زمانے کے اندر ہی تمام کے تمام اجزاء باہم موجود ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک جز جو ہے وہ ہفتے کے اندر موجود ہے، دوسرا کیا ہے اتوار میں موجود ہے، جدا جدا موجود ہے. نہ، ایک ساتھ موجود ہونے چاہیے. جہاں ایک پہلا سلسلہ ہے وہیں پر دوسرا ہونا چاہیے، جہاں دوسرا وہیں تیسرا ہونا چاہیے، جہاں تیسرا ہے وہیں چوتھا ہونا، یعنی بالکل ساتھ ملے ہونے چاہیے آپس میں، نہ یہ کہ ان کے اندر جدائی ہو اور الگ الگ موجود ہو وہاں پر. اس قید سے کس کو نکالا ہے؟ زمانے کو. زمانے کے اجزاء جو ہیں وہ باہم موجود نہیں ہیں بلکہ جدا جدا موجود ہیں. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط جو ہے اس کے اندر ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ اجزاء کے درمیان
ترتب موجود ہو،
ترتب
یعنی علت و معلول کا رابطہ ہو آپس میں،
آپس میں علت و معلول ہو، ترتب پایا جاتا ہو، تب جو ہے تسلسل محال ہوگا. اب یہ تین شرطیں اگر ہوں گی کسی تسلسل میں تو تسلسل محال کہلائے گا. اگر ایک شرط بھی منتفی ہو گئی کسی تسلسل میں تو وہ محال. کوئی مثلا آپ کے کہے آپ جو کہتے تو تسلسل محال ہے تو آداد میں تو تسلسل ہے، آپ وہاں کے محال نہیں کہتے کیونکہ ہم کہیں گے کہ اس میں پہلی شرط نہیں ہے. زمانے میں کیوں تسلسل محال نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری شرط نہیں ہے. اور مثلا کیا ہے، یہ علت و معلول کے اندر ہو، کوئی علت معدہ کو لے کر آ جائے، کہتے ہیں کہ جو علتیں ہیں یہ ساری لا متناہی ہیں، ہم کہیں گے چونکہ علت حقیقی میں ہماری بات چل رہی ہے، ان میں رابطہ کیا ہو، علیت و معلولیت کا پایا جانا چاہیے، نہ یہ کہ غیر از علت و معلول کا رابطہ رکھتے ہیں اس کے اندر آ کر. یہ بات واضح ہوگی، یہ تسلسل کی شرائط ہیں. اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تب وہ تسلسل محال کہلائے گا. اچھا اب آتے ہیں اس کے برہان کی طرف. استحالہ تسلسل پر دلیل، کہ تسلسل محال ہے اس کی دلیل کیا ہے. دیکھیں اس کو سمجھ لیں پھر دیکھتے ہیں اس کو عبارت میں آپ لکھ پائیں گے یا نہیں. اس کو مثلا پہلے اس کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں تسلسل اگر لیں، ہم ابھی لمبے سلسلوں میں نہیں جاتے، ہم آتے ہیں مثلا یا اسی طریقے سے آ جائیں. پہلا اس میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، علت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرف ہے اس کی، یہ معلول ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، وہ پہلی علت ہے، جو پہلی علت ہوتی ہے وہ ہمیشہ علت ہی رہے گی، معلول ہے، نہیں کہلائے گی. آپ اوپر چلے جاؤ اس کے، یہ کیا ہے، معلول بھی ہے اور کیا ہے، علت بھی ہے. کیوں، معلول ہے الف کے لیے اور علت ہے کس کے لیے، جن کے لیے. اب ہم لے لیتے ہیں سلسلے کو آخری، یہ کیا ہے، یہ فقط معلول ہے. اس برہان کا نام کیا ہے، برہان وسط و طرف، اس طریقے سے آ کر اس کو باطل کرتے ہیں. آ کر ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہوگی علت طرف اول، یہ ہوگی طرف دوم، درمیان میں کیا ہوگی، یہ وسط ہو گیا، ٹھیک ہے. اور وسط کی خصوصیت کیا ہے، پر طرف اول کی خصوصیت یہ ہے کہ فقط علت ہوتی ہے. یہ آپ نے سب لکھنا ہے اس کے اندر، طرف اول کی کیا ہے خصوصیت، کیا فقط علت ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، فقط معلول ہوتی ہے. اور وسط کی کیا خصوصیت ہے، علت و معلول دونوں ہوتے ہیں. خوب، جب ہم نے یہ پہچان لیا، سلسلے کو پہچان لیا، اب ہم کہتے ہیں، اب آ کر کہیں کہ تسلسل موجود ہے اس سلسلے کے اندر. تسلسل کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف موجود ہے دوسری طرف موجود نہیں ہے، ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سلسلہ موجود تو ہے لیکن اس کی طرف موجود نہیں ہے، وسط تو ہے لیکن طرف نہیں ہے. طرف وسط کب آتی ہے، جب طرف آئے اس کے اندر. ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو سلسلہ ہے یہ علت بھی ہے، مثلا میں کیا ہوں، علت بھی ہوں معلول بھی ہوں، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں پانی جو ہے وہ علت بھی ہے معلول بھی ہے، اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں، ملائکہ جو ہے وہ علت بھی ہے معلول بھی ہے، فلاں فلاں چلتے جائیں، ایسے آگے سلسلہ یوں علت و معلول کا چلتا جائے، اور جو چیز علت بھی ہو اور معلول بھی ہو وہ وسط ہے یا طرف ہے، وسط ہے، وسط ہے. اور وسط تو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اس کی طرف کہاں ہے، آپ کہتے ہیں تسلسل ہے، جب تسلسل ہے تو اس کا مطلب ہے طرف آئے گی نہیں، تو اشکال کیا لازم آئے گا، اگر کیا ہو، تسلسل جائز ہو تو کیا لازم آئے گا، وسط بدون طرف موجود ہو، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ وسط تو موجود ہو لیکن اس کی طرف نہ ہو. یہ ایک برہان ہے تسلسل کے ابطال کے اوپر. ہاں اگر تسلسل جائز ہو جائے تو کیا لازم آئے گا؟ لازم آئے گا کہ وسط بدون طرف موجود ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا، وسط ہمیشہ طرف کے ساتھ ہوتی ہے. دوسرا برہان کیا ہے اس کا؟ معلول ہمیشہ عین ربط بے علت ہوتا ہے. یعنی اس کی ہستی و حقیقت علت سے وابستہ ہوتی ہے. اگر تسلسل جائز ہو تو لازم آئے گا کہ معلول بدون علت موجود ہو، اور یہ محال ہے کیونکہ اس کی ہستی جو ہے وہ وابستہ علت کے ساتھ. جب اس کی ہستی اس کی علت کے ساتھ وابستہ ہے، جب تک علت نہیں آئے گی اس کی ہستی نہیں آئے گی. میں اس کی مثال بڑی خوبصورت ہے، میں دیتا ہوں اس کو، لکھ لیں جلدی جلدی. کہ معلول بدون علت موجود ہو اور یہ محال ہے، کیونکہ معلول جب عین اور ربط بے علت ہے، جب تک علت نہیں آئے گی اس کی ہستی نہیں آ سکتی خارج میں. مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے سے اب ہم نے باہر جانا ہے. میں کہتا ہوں میں اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گا جب تک آپ نہیں جائیں گے. آپ کہتے ہیں میں تب تک نہیں نکلوں گا جب تک آپ نہیں نکلیں گے. اور اسی طریقے سے سارے جو ہیں وہ یہ چلیں موجود ہیں کافی سارے. جب یہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا جائے گا، کوئی نکلے گا باہر؟ نہیں نکلے گا. تسلسل میں بھی اسی طریقے سے ہے. یہ کہتا ہے، الف کہتا ہے کہ جب تک بے نہ آئے میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے. اور بے کہتا ہے جب تک جیم نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا. جیم کہتا ہے جب تک دال نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا. تو یہ سارا انہیں شرط لگائی ہوئی ہے کہ وہ نہ آئے تو میں نہیں آؤں گا. تو جب کوئی سلسلہ منتہی نہیں ہو رہا، کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا، جب کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں نکلے گا. بس ہستی میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہ احترام کرتا ہوں آپ کا، جب تک آپ کائنات میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. دوسرا کہتا ہے جب تک آپ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. تعارف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بس اگر تسلسل جائز ہو جائے تو اصلا جہان تحقق پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ معلول وابستہ ہے علت کے ساتھ، اور علت جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک معلول خارج میں نہیں آ سکتا. یہ تسلسل کے اوپر دو برہان تھے اس کے حساب سے. اور یہ قاعدہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ آپ کو اصول و عقائد فلسفہ اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کے اندر اس نے استعمال ہونا ہے وہاں پر. اور اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تسلسل محال ہے تو یہی براہین خلاصتاً وہاں پر ذکر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو یہاں پہ ذکر نہیں ہیں، بڑی کتابوں میں ہیں، لیکن یہ دو مہم ترین برہان تھے جو یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے آپ کے تو مشکل پیش نہیں آئے گی. اس کے بعد اگلی فصل ہے علت کی اقسام، علت فاعلی کی اقسام. علت فاعلی کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ علت فاعلی کی تعریف کیا ہے؟
ایسی علت جو کسی شے کو وجود عطا کرے، یعنی اگر میں فلسفی اصطلاح میں بولوں افاظہ وجود کرے، وہ علت فاعلی کہلائے گی. بس علت فاعلی کا جواب نے تعریف یہ کی ہے کہ علت فاعلی اس علت کو کہتے ہیں کہ جو معلول کو وجود عطا کرتی ہے، تو اس نتیجے میں پھر علت فاعلی کا مصداق کون ہوگا یا کتنے ہوں گے مصداق؟ ایک. کون ہے؟ خدا. حکمت مطالعہ کی فکر یہ ہے، والدین بچے کو وجود عطا کرتے ہیں یا شرائط فراہم کرتے ہیں؟ شرائط فراہم کرتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ بچہ متولد ہوگا ان شرائط کے تحت، جب وہ شرائط مہیا ہوتے ہیں تو وجود کون دیتا ہے؟ اس طریقے سے آپ جتنی مرضی مثالیں لیں، بس علت فاعلی اگر کوئی آپ سے پوچھے تو وہ ہے کہ جو وجود عطا کرے اس کو علت فاعلی کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ کتاب افاظہ وجود کرے، افاظہ فیض سے ہے، فیض افاظہ وجود کرے، کیونکہ فلسفے کی اصطلاح یہ ہے علت فاعلی کون ہے کہ جو کیا مفیض الوجود ہو. میں اس نے اس لیے لکھا تھا کہ کہیں اگر آپ دیکھ لیں تو پریشان نہیں ہونا کہ کیا کس بلا کا نام ہے. علت فاعلی کون ہوتی ہے؟ جو مفیض الوجود ہو، وجود کو عطا کرے، افاظہ کرے اس کا. لیکن کیا ہے، عرفی تصور میں یا حکمت متعالیہ سے پہلے جو فلسفہ مشہور تھا مشاء، اس کی فکر میں علت فاعلی وجود تو تھی، لیکن ان کی فکر یہ تھی کہ اگر میں کوئی کام انجام دیتا ہوں تو وجود دیتا ہوں اس کو. مثلا والدین وجود دیتے ہیں، میں اگر یہ میز بناتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ وجود دیتا ہوں اس کو. اس وجہ سے کہتے تھے علت فاعلی کی کئی اقسام ہیں. اس کی پھر اقسام آگے کرتے ہیں، لیکن عرض کیا کہ حکمت متعالیہ میں آ رہے تو علت فاعلی ایک ہی ہے، باقی علت حقیقی نہیں ہے. کیا ہے اس کی پہلی قسم؟ کیا ہے، جلدی لی چلنا ہے اس کے اندر، چونکہ تعریفیں ہیں، زیادہ مطلب نہیں ہے اس کے اندر. پہلی قسم اس کی فاعل بالتبع، فاعل بالتبع. فاعل بالتبع کہتے کسے ہیں؟ مثالوں سے آپ کے سب آپ کے سامنے ہیں، بس یہ کہ نئی اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں، واحلہ مطلب جو ہے وہ سب نے دیکھا ہوا ہے. اس کی پہلے تعریف لکھ لیں، کہتے ہیں فاعل بالتبع کی دو خصوصیات ہیں. ایک کیا ہے؟ اپنے فعل کا علم نہیں رکھتا، فعل انجام دے رہا ہے لیکن علم نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا رکن کیا ہے یا دوسری خصوصیت کیا ہے اس کی؟ جو فعل انجام دے رہا ہے وہ فعل کیا ہے؟ ملائم بالطبع ہے، یعنی اس کی طبیعت کے ساتھ ملائم ہے، یعنی جیسی اس کی طبیعت ہے ویسا ہی اس کا فعل انجام پا رہا ہے. مثلا پانی کی طبیعت کیا ہے؟ کہ وہ نیچے کی طرف جائے، یعنی بہے، یہ طبیعت ہے اس کی. اب وہ وہیں چلے تو یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فاعل بالتبع ہے. اب مثلا آپ دیکھیں ہمارا جسم، اپنے مثال لے لیں، آپ کا معدہ کیا کر رہا ہے؟ معدہ آپ کا ایک کام غذا کو ہضم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. معدہ جب غذا کو ہضم کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں پتا اس کو. ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معدہ جس طریقے سے اپنا فعل انجام دے رہا ہے، خدا نے اسی طریقے سے خلق کیا، اسی کام کرنے کے لیے اس کو، یعنی اس کا فعل اس کی طبیعت کے ملائم ہے، یعنی جیسی طبیعت ہے ویسا ہی فعل انجام دے رہا ہے. بس ایسا فاعل جس کو اپنے فعل کا علم نہ ہو اور اس کا فعل اس کی طبیعت کے ساتھ ملائم ہو، وہ فاعل بالتبع ہے. یہ جتنی مثالیں لے لیں وہ ساری، معدے کا کام کرنا، پانی کا بہنا، اس قسم کی جتنی مثالیں ہوں کیا جائیں گی؟ فاعل بالتبع ہو جائیں گی. یہ ایک پہلی قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے فاعل بالقصر. فاعل بالقصر، قصر کسے کہتے ہیں؟ ابھی واضح ہو جائے گا اس میں. اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں پہلی صورت تو وہی والی موجود ہے، یہ جو اوپر بیان کی تھی، اس میں بتب کا مخالف ہے، یعنی پہلی قسم تو وہی ہے، اپنے فعل کا علم نہیں رکھتا. لیکن دوسری جو ہے وہ اس کے جدا ہے. اس کی کیا دوسری کیا ہے؟ کہ فعل جو ہے اس کی طبیعت کے ملائم نہیں ہے، یعنی مخالف ہے. مثال کیا ہے؟ مثلا پتھر کی طبیعت تقاضا کیا کرتی ہے؟ جب اس کو پھینکو کہاں جائے؟ نیچے جائے. لیکن جب آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اوپر پھینکتے ہیں تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ فیل مخالف طبیعت ہے اس کے. اس کی طبیعت تو تقاضا کر رہی تھی کہ وہ نیچے جائے، لیکن آپ نے اس کے اندر انرجی ڈال کے اس کو اوپر پھینک دیا، تو یہ اوپر جانا اس کی طبیعت کے مخالف ہے. بس وہ جو فیل ہے اس کا علم بھی نہیں رکھتا پتھر اوپر جانے کو، اور اوپر جانا اس کی مخالف طبیعت ہے، موافق طبیعت نہیں ہے. بس اس اعتبار سے یہ فاعل بالقصر ہے. اس کے بعد تیسری قسم کیا ہے؟ فاعل بالجبر. فاعل بالجبر کیا ہے؟ اپنے فعل کا علم رکھتا ہے. دو، دوسرا کیا ہے؟ کسی کی مجبوری کی وجہ سے فعل کو انجام دیتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اپنے فعل میں مجبور ہے، یعنی کسی کے زور دینے سے انجام دے رہا ہے. واضح بات ہے، مثلا کوئی آپ کو آ کر کہے کہ میں گن پہ کیا بندوق سر پہ رکھ کے گئے فلاں کام کرو نہیں تو گولی مار دوں گا، آپ کریں گے؟ اب آپ نے فیل کا علم اختیار رکھتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں فیل انجام دے رہا ہوں، علم ہے آپ کا، لیکن اپنے اختیار سے آپ کام نہیں کر رہے ہیں، مجبور ہیں، آپ کو مجبور کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل بالجبر. چوتھی قسم کیا ہے؟ فاعل بالرضا. فاعل بالرضا کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ تو چلے گا اس کے اندر، اب یہ وہ سلسلہ چلتا جائے گا کہ اپنے فعل کا علم رکھتا ہے. دو، ارادے سے انجام دیتا ہے. تیسری کیا ہے اس کے اندر؟ فعل سے پہلے، فعل کے انجام دینے سے پہلے فعل کے بارے میں علم اجمالی رکھتا ہے نہ کہ تفصیلی. چلیے لحاظ چلائیں، فیل کو انجام دے رہا، انجام دینے سے پہلے، میں مثال دیتا ہوں اس کو، مجتہد کے پاس ملکہ اجتہاد موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب توزیع المسائل لکھنے سے پہلے یہ جو اس نے ہزاروں مسئلے جانتا ہے، آیا یہ جاننا اس کا تفصیلی ہے یا اجمالی ہے؟ یعنی وہ جانتا ہے فلاں 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 مسئلہ مجھے پتا ہے یا نہیں؟ چونکہ ملکہ اس کے اندر موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کسی باب میں بھی لے جاؤ تو میں اس کا جواب دے دوں گا. اجمالی ہے نا، یعنی تفصیل سے نہیں پتا اس کو کہ میں مثلا ابھی کیا ہے فلاں 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 مسئلے کا علم ہے مجھے، لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ جو ملکہ میرے اندر موجود ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ مجھے فقہ کے کسی باب میں بھی لے جائیں گے تو میں جواب دے دوں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جب جواب دے دے گا تو اس کا علم تفصیلی ہو جائے گا، اور جب تک نہیں دیا اس نے اس وقت اجمالی ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو فاعل اپنے فعل انجام دینے سے پہلے اس کا
علم اجمالی رکھتا ہو نہ کہ تفصیلی، اسے کہتے ہیں فائل بررضا، یعنی یہ تین شرائط اس کے اندر پائی جائیں وہ فائل بررضا کہلاتے ہیں۔ یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی علم الہی کی باس میں، جو مشکل ترین باسوں میں سے ہے، اور اس میں مختلف نظریات ہیں، ان نظریات کے اندر یہ والی اقسام فائل کی استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا ایک یہ کیا، اس کے کیا قائل ہیں علم الہی کے؟ یہ شیخ اشراق قائل ہے اس کا۔ خدا کا علم کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا کی فاعلیت، فاعلیت بررضا ہے۔ اب آپ کو فاعلیت بررضا نہیں پتا چلے گئے تو وہ علم الہی میں جب آپ جا کر اس نظریے میں جائیں گے تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے، لہذا یہ ضروری ہیں یہ چیزیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے یہاں بیان کیا فاعل بالقصد ہے، فاعل بالقصد، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں؟ پہلی خصوصیت تو وہی چلے گی اس کی، پہلی خصوصیت تو وہی ہے کہ اپنے فعل کا علم ہے۔ دو، ارادہ و اختیار سے انجام دیا ہے، دیتا ہے۔ تین، زائد انگیزے کی وجہ سے فعل انجام دیتا ہے، یعنی اگر اس کے پاس انگیزہ ہوگا تو فعل انجام دے گا۔ مثلا انسان ہے، انسان فاعل بالقصد ہے، یعنی کیا مراد؟ اگر فعل انجام دینا چاہتا ہے تو اپنے فعل کا علم بھی رکھتا ہے، ارادہ و اختیار سے دیتا ہے، اگر مجھے انگیزہ ہوگا تو میں انجام دوں گا نا، یعنی میں اس مدرسے میں آؤں گا کیوں؟ میرا انگیزہ ہوگا میرے اندر تو میں آؤں گا یہاں پر، میں کچھ تصور اپنے ذہن میں کیا ہوگا مجھے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، یہ انگیزہ میرے اندر جب ایجاد ہوگا تو میں یہاں آؤں گا۔ بس انگیزہ زائد ہے، یعنی زائد سے کیا مراد ہے؟ ذات سے باہر ہے، اس کے ذات کے اندر یہ شامل نہیں ہے، یعنی جب تک یہ انگیزہ نہیں کرے گا اس وقت وہ فعل کو انجام نہیں دے پائے گا۔ بس یہ فاعل بالقصد ہے۔ بس خدا کیا ہے؟ وہ جب فاعلیت خدا میں باس ہوگی تو ہم جا کر نفی کریں گے کہ خدا فاعل جو ہے وہ فاعل بالقصد نہیں ہے، یعنی خدا کسی انگیزے کی وجہ سے نہیں انجام دیتا جس طرح کہ انسان کسی انگیزے کے ساتھ فعل کو انجام دیتا ہے، یعنی زائد پر زائد کہ مجھے کوئی انگیزہ ہوگا تو انجام دوں گا نہیں تو میں انجام نہیں دوں گا۔ بس فاعل بالقصد کی تعریف یہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی تعریف آتی ہے وہ فاعل بالعنایہ ہے، فاعل بالعنایہ کیا ہے؟ فاعل بالعنایہ اس کے مقابل میں ہے فاعل بالرضا کے، کیسے؟ پہلا، علم رکھتا ہے، یعنی اپنے فعل کا، یہ اپنے خود اضافہ کرنے میں جلدی لکھنے کی وجہ سے بعض چیزیں نہیں لکھ رہا، اپنے فعل کا علم رکھتا ہے۔ دو، ارادہ سے انجام دے رہا ہے۔ تین، وہ کیا کہتے تھے؟ فیل کے انجام پانے سے پہلے فیل کے بارے میں علم کیا ہے؟ اجمالی ہے، یہ کہتا ہے تفصیلی ہے، وہ والی آپ نے بات خود لکھنی ہے یہاں پہ، یہ کہتا ہے تفصیلی ہے۔ چار، صورت علمیہ فیل کا منشا بنتی ہیں، صورت علمیہ یعنی وہ جو صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے، یعنی اس کو صورت علمیہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا صورت آئی میرے ذہن میں، صورت علمیہ بن گئی، کیونکہ مجھے علم حاصل ہو رہا ہے اس علم کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے۔ بس جس صورت کے ذریعے علم حاصل ہو اس کو صورت علمیہ کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کو دیکھا صورت ذہن میں، صورت علمیہ کہلائے گی۔ بس جس جو بھی آپ کے ذہن میں صورتیں ہیں وہ صورت علمیہ کہلاتی ہیں۔ صورت علمیہ منشا ہے فعل کا،
یعنی صورت علمیہ اگر ذہن میں نہ ہو تو فعل انجام نہیں پاتا. مثال دیتا ہوں اس کا، آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوگا، آپ کو 1000 فٹ کھمبے کے اوپر چڑھا دیا جائے، تصور کریں، اور پھر زمین کی طرف آپ دیکھیں کیا ہوگا، گریں گے یا نہیں گریں گے؟ کیوں گرا، کسی نے دھکا دیا آپ کو؟ آپ نے فقط یہ تصور کیا کہ میں 1000 فٹ کی بلندی پہ ہوں، زمین اتنی نیچے چلی گئی، یہ تصور آپ کو نیچے گرا دیتا ہے. کیا کر رہا ہے یہاں؟ یہاں تصور آپ کو فیل کے اوپر انجام دینے پر مجبور کر رہا ہے، یعنی تصور موجب بن رہا ہے آپ کے فیل کا، نہ یہ کہ باہر سے کوئی بندہ آ کے یا آپ نے خود جو ہے فیل کو انجام دے دیا. بس جہاں پر صورت علمیہ فعل کا موجب بن جائے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ فاعل بالعنایہ میں ہوتا ہے. مشاء قائل ہیں، ہم پڑھیں گے جا کر اگر موقع ملا وہاں تک، کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ مشاء خدا کیا فاعل بالعنایہ ہے، یعنی کیا مراد، خدا مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے علم تفصیلی رکھتا ہے ان کا، اور یہی علم رکھنا اس کا موجب بنتا ہے کہ مخلوقات خلق ہو جائیں. صور علمیہ منشاء صدور فعل ہیں. ہاں، جو پانچویں چیز بھی لکھیں اس میں، پانچویں چیز کیا ہے؟ یہ علم زائد برزات ہے، یعنی عین ذات نہیں ہے. مشاء قائل ہیں کہ خداوند متعال اپنی ذات کے بارے میں جو علم رکھتا ہے وہ عین ذات ہے، لیکن جو اپنے ماں سوا کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ زائد برزات ہے. ٹھیک ہے، یہ علم زائد برزات ہے. یہ ہو گیا فاعل بالعنایہ. اس کے بعد جو وہ فاعل بالتجلی ہے، اس میں تمام صورتیں یہی والی ہیں فاعل بالتجلی میں، کہ جو یہ ساری لکھی ہیں، علم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، علم تفصیلی رکھتا ہے، صور علمیہ، منشاء صدور فعل ہے. مخالفت کہاں پر ہے؟ پانچویں صورت کے اندر ہے. یعنی چار صورتیں آپ نے وہی لکھنی ہے، پانچویں صورت میں یہ لکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، علم، علم بما سوا، یعنی علم بمعلول جو ہے آپ یوں کہہ لیں یا علم بما سوا کہیں، کیا ہے؟ عین ذات ہے. چار اسی کے اندر آئیں گی، بھی عین ہی پانچویں صورت جو ہے وہ اضافی ہے اس کی، یعنی وہ اس کو اس کے مقابل میں ہے. وہ کہتے تھے کہ علم زائد بر ذات ہے. فاعل بالتجلی کا قائل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو علم ہے معلول کا علت کو قبل از وجود، وہ کیا ہے؟ عین ذات ہے. یہ فاعل بالتجلی ہو جائے گا. اس وقت جو نظریہ حکمت متعالیہ کا خدا کے بارے میں چل رہا ہے کہ خدا فاعل بالتجلی ہے، یعنی خدا کی صفات علم جو ہیں، صفت علم جو ہے وہ عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے. زائد بر ذات ہے مشاء اس کے قائل تھی لکھوا. یعنی پانچویں سورہ کیا لکھی ہے اوپر فاعل بالعنایہ میں؟ اس کے بعد آتا ہے فاعل بالتسخیر. فاعل بالتسخیر کیا ہے؟ اس کو آپ سن لیں، باقی چیزیں آپ خود. فاعل بالتسخیر کیا ہے؟ کہ اگر آپ
خدا کی ذات،
ہاں یہ ایک منٹ مطالعہ کا نظریہ ہے کہ فاعل، فاعلیت خدا کون سی ہے؟ فاعلی، فاعل بالتجلی. یہ آپ علم الہی میں جا کے پڑھیں گے. میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں مطلب رہے کہ یہ بغیر ثمرا نہیں ہے، یہ اقسام ثمرا ہے بہت زیادہ اس کا. مثال یہی ہے، ساری مثالیں یہی ہیں جو مشاہ میں دی تھی، فقط فرق یہ ہے کہ وہ کہتے تھے زائد بر ذات ہے. مثلا مشاہ یوں کہتے ہیں، مشاہ کہتے ہیں کہ خدا کو اپنے بارے میں علم تو عین ذات ہے، ٹھیک، لیکن مخلوقات کا علم کہاں سے آیا خدا کے پاس؟ کہتے ہیں کہ مخلوقات کا علم، یعنی یوں کہتے ہیں کہ یہاں پر فرض کر لیں خدا، اور یہ کیا ہے؟ عقل اول، اور یہ سارے کیا ہیں؟ مخلوقات ہیں. درست کہتے ہیں خدا نے اپنی ذات کا علم پیدا کیا، یہ تو عین ذات ہے، ٹھیک ہے. اب ان مخلوقات کا علم قبل از وجود کیا ہے؟ عین ذات ہے. کہتے ہیں نہ، عین ذات نہیں ہے بلکہ زائد بر ذات ہے. یعنی کیا مراد، عقل اول میں یہ تمام موجود ہیں، خدا چونکہ عقل اول کا علم رکھتا ہے، بس ان کا بھی کیا رکھتا ہے؟ علم رکھتا ہے، کیونکہ عقل اول اس کا معلول ہے. جب یہ تمام صورتیں رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، تو یہ چونکہ معلول ہے اس کا، بس خدا بھی اس کے ذریعے کیا ہے؟ اس کا عالم ہو جائے گا. بس یہ علم خدا کی ذات میں موجود نہیں ہے ان کا، بلکہ زائد بر ذات ہے، یعنی عقل اول میں موجود ہے، پھر اس کے ذریعے خدا عالم بن رہا ہے، زائد بر ذات ہے. لیکن حکمت متعالیہ کیا کہہ رہا ہے فائل بالتجلی کے اندر؟ فائل بالتجلی میں کہتے ہیں نہ، خدا یہیں پر اپنی ذات کا بھی عالم ہے، ذات کا بھی عالم ہے، اور ماسوا کا بھی، اپنے علاوہ جتنا بھی، اسی مقام پر اپنی ذات کا بھی عالم ہے، اور کیا ہے؟ اپنے علاوہ تمام مخلوقات کا بھی عالم ہے. یہ واسطے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے آ کر بیان کیا تھا. بس یہ فائل بالعنایہ والے علم کے زائد بر ذات ہونے کے قائل ہوئے تھے، اور فائل بالتجلی میں جو ایک شک موجود ہے وہ یہ کہ علم جو ہے وہ عین ذات ہے خدا کی. فائل بالتسخیر کیا ہے؟ فائل بالتسخیر یہی ہے کہ فائل بالتسخیر لکھ لے گیا آخری، یہی ہے، اور مطلب واضح ہے چونکہ اس لیے میں اس کو نہیں لکھ رہا. فائل بالتسخیر یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام افعال کو انجام دیتا ہے، لیکن انسان کے علاوہ بھی کیا ہے؟ ایک اور فائل موجود ہے. فائل وہ موجود ہے، تو انسان خدا جو ہے ہماری نسبت کیا ہو جائے گا؟ فائل بالتسخیر ہو جائے گا، کیونکہ ہم مسخر ہیں خدا کے آگے. سب چیزیں وہی آئیں گی، لیکن یہ کہ تسخیر والا مسئلہ ہوگا. یعنی یہاں پہ دو فائل تولی لیں گے آپ، یعنی یہاں پر ایک فعل کو انجام دینے کے لیے دو فائل ہیں، ان میں سے ایک فعل مباشرتاً ہے، ایک فائل بعد والا ہے. لیکن جو بعد والا فائل ہے، یعنی اس سے اوپر ہے، وہ اس کی نسبت دوسرا فائل کیا کہلائے گا؟ فائل بالتسخیر کہلائے گا. اسی طریقے سے مثلا انسان کے لیے کائنات کیا ہیں؟ مسخر کر دی گئی ہیں، بس انسان فائل بالتسخیر ہے. باقی کام بھی انجام دے رہے ہیں کائنات میں، ہر چیز اپنا فعل انجام دے رہی ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو ان سے استفادہ کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ فائل بالتسخیر ہو جائے گی. پر یہ ایک قسم تھی، یہاں آگے بھی میں نے پوری فصل دیکھی تھی، لیکن چونکہ ٹائم ہو گیا جانے کا، تو اس کو پھر کل ختم کریں گے ان شاء اللہ. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.